نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اسی طریقے سے نفس پر قابو پانا ایک دن کا عمل نہیں ہے، مشق چاہیے، ممارست چاہیے. اللہ نے یہ الہی دسترخوان جو بچھایا ہے وہ اسی لیے بچھایا ہے، ایک مہینہ نفس پر قابو پانے کی پریکٹس اور مشق ہمیں کر لینی ہے. ضیافت الہی، دعیتم الی ضیافت اللہ، اللہ نے تمہیں اس مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے. مہمانی کا تصور کیا ہے؟ وہ غذا جو اس دسترخوان پہ پروردگار نے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ نفس پر قابو پانے کی ہمارے اندر صلاحیت پائی جائے. اس صلاحیت کے بغیر نہ ہمیں اللہ کا تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا تقرب ہمیں مل سکتا ہے. اللہ کے تقرب کی منزلوں پر فائز ہونا اسی وقت ممکن ہے جب ہم نفس پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل کر لیں، اور یہ صلاحیت اسی ماہ رمضان میں ہمیں مل سکتی ہے. یہی اللہ کی دعوت ہے، یہی اس کا دسترخوان ہے، یہی اس کی ضیافت ہے. رمضان کا مہینہ خدا سے قربت کا مہینہ ہے، خود سے گزر کر پروردگار کی پناہ میں آنے کا مہینہ ہے. عام دنوں میں ہم ہوائے نفس کا شکار ہوتے ہیں. البتہ ہوائے نفس کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جس مہینے میں ہمیں آزوقہ فراہم کرنا تھا تقویٰ کے لیے، اس مہینے میں ہم نے آزوقہ فراہم نہیں کیا. رمضان آتے آتے تھوڑی سی تبدیلی آ ہی جاتی ہے، البتہ ہر ایک کی تبدیلی اپنے لحاظ سے ہے، کسی کے ہاں تبدیلی زیادہ آتی ہے، کسی کے ہاں تبدیلی کم آتی ہے، لیکن بحمد اللہ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہوتی ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ماہ رمضان میں آ ہی جاتی ہے. لہذا رمضان کا مہینہ خدا سے قربت کا مہینہ ہے، خود سے گزر کر پروردگار کی پناہ میں آنے کا مہینہ ہے. اللہ کا تقرب وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء الہی گزرے ہیں، ہر نبی کی یہی آرزو تھی، ہر امام کی یہی خواہش ہے، ہر ولی خدا کی یہی تمنا ہے کہ اسے پروردگار کا تقرب حاصل ہو جائے، یا جو تقرب حاصل ہے وہ تقرب باقی رہے. کیونکہ حاصل ہو جانا کافی نہیں ہے، جو دولت ملی ہے وہ دولت اسی وقت دولت کہلائے گی جب وہ باقی بھی رہے. آپ نے کروڑوں ڈالر کما لیے، کمانے کے بعد ڈاکو آیا سب لے کر کے چلا گیا، کیا فائدہ اس کا؟ دولت تو وہی دولت ہے نا کہ حاصل بھی ہو اور باقی بھی ہو. تقرب اللہ، اللہ کا تقرب بہت اہم ہے. یقیناً ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے. کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا کوئی عمل جو بالکل اخلاص کے بنیاد پر انجام پائے، ہر ایک سے ایسے عمل انجام پا جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو حاصل کرنے کے بعد کھو دیتے ہیں. تقرب کے درجے پر فائز ہونے کے بعد، ابلیس کتنا قریب تھا، تھا کہ نہیں تھا؟ بندے مقرب تھا، لیکن اس سرمایے کو محفوظ نہ رکھ سکا. ہر نبی، ہر وصی، ہر ولی کی یہی تمنا اور آرزو کی خدا کا تقرب حاصل رہے، حاصل بھی ہو اور وہ حاصل ہونے کے بعد باقی بھی رہے. ماہ رمضان اپنے نفسانیات و اخلاقیات کا جائزہ لینے کے لیے باطنی سفر اور باطنی ہجرت کا نام ہے. ابھی عرض کیا کہ دولت کا حاصل ہو جانا کافی نہیں، اس کا باقی رہنا بھی ضروری ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ حاصل کرنے کے بعد ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں؟ اس کیوں کا جواب ہے غفلت، بھول جاتے ہیں. جان بوجھ کر کے کوئی سرمایے کو کھونے کو تیار نہیں ہوتا، بہت بڑا سرمایہ ہے. کسی کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اللہ کا تقرب ایک عظیم سرمایہ ہے، کسی کو انکار؟ گنہگار سے گنہگار انسان ہو، بڑے سے بڑا گنہگار، وہ بھی اس بات کو مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے. آرزو بھی ہے، تمنا بھی ہے، عرض کیا کبھی کبھی ہم حاصل کر بھی لیتے ہیں، حاصل کرنے کے بعد کھو دیتے ہیں. کیوں کھو دیتے ہیں؟ غفلت. غفلت سے کیسے بچیں گے؟ اپنا تنقیدی جائزہ اپنے اعمال کا، محاسبہ جسے کہا جاتا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن پروردگار تمہارا حساب لے، تم خود اپنا حساب لے. بہت سارے لوگوں کے پاس کمپنیاں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کروڑوں کا ان کا لین دین ہوتا ہے. ہوشیار بزنس مین وہی ہوتا ہے جو اپنا حساب کتاب پائی پائی کا ہر روز یا ہر ہفتے کر کے رکھتا ہے. پھر اسے چھاپا پڑنے کا خوف نہیں رہتا ہے کہ انکم ٹیکس والے آ کے چھاپا ماریں گے، فلاں آ کے چھاپا ماریں. خوف انہیں رہتا ہے، ہٹو بچو، جو اپنا حساب پہلے سے نہیں کر لیتے ہیں. ماہ رمضان اللہ نے وہ موقع ہمیں فراہم کیا، فرصت ہے، گولڈن چانس ہے اللہ کی طرف سے، طلائی فرصت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں. کچھ جائزہ باہر سے لیا جاتا ہے، اب ہمارا جائزہ تو ہم جو لیں گے وہ باہر سے لیں گے کہ مولانا صبح سے شام تک کیا کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیمرہ لگا دیں گے، کیمرہ فٹ کر دیں گے، ہماری ایکٹیویٹیز کا جائزہ کہاں سے لیں گے؟ باہر سے لیں گے نا. اندرونی جائزہ لینے کا امکان خدا کے سوا صرف ہمارے اپنے پاس ہے. ہم خود ہیں جو اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ مولانا اتنے بج کے اتنے منٹ پر آ کر کے کھڑے ہو کے انہوں نے ہمیں تقریر کی، ہمارے لیے درس دیا، پیغام حق سنایا، بڑا اچھا کام کیا. لیکن اسی وقت جو ہم یہاں کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، یہ ریا ہے یا اخلاص؟ اس کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں؟ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. خدا جانتا ہے، ہم جانتے ہیں. تو ماہ رمضان اپنے نفسانیات، اخلاقیات کا جائزہ لینے کے لیے باطنی ہجرت اور باطنی سفر کا نام ہے. ماہ رمضان تزکیہ و تہذیب نفس کی مشق و تربیت کا مہینہ ہے. اگر ہم مومن ہیں، البتہ یہ فیصلہ کرنا ہمیں خود کو ہے، دوسرے کے بارے میں ہمیں فیصلے کے حق نہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کہیں کہ آپ مومن ہیں کہ مومن نہیں ہیں. اپنے بارے میں ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں، اس دعویٰ ایمان میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے اور کتنا صرف دعویٰ ہی دعویٰ. اگر ہم واقعین مومن ہیں تو ہم رمضان میں اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ مہمان کس کو بنایا ہے اللہ نے؟ ہر ایک کو نہیں بنایا ہے مہمان، مؤمنوں کو مہمان. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا حضور اکرم نے جب فرمایا کہ دعیتم الی ضیافت اللہ، کفار سے خطاب تھوڑی ہے، مومنوں سے خطاب ہے. ہر ایک کو اللہ نے مہمان نہیں بنا، اور اللہ کے مہمان بننا بہت بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کا مہمان کوئی بن جائے. کیونکہ دنیا کی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کون؟ اللہ. ہمیشہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آج گورنر کی ہاں طرف سے افطار کی دعوت آ جاتی ہے، لوگ پھولے نہیں سماتے، گورنر صاحب نے بلایا ہے، گورنر صاحب نے بلایا ہے. دس آدمی سے بھی کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، بہانے بہانہ نکال، ارے ہاں وہ آپ کے آنا تھا، مگر کیا کرے، وہ گورنر صاحب کی ہاں دعوت ہے، ہے نا. گورنر کیا ہے؟ گورنر ہماری جیسا ایک انسان تو ہے نا، ایک کرسی مل گئی آج مل گئی، کل چھن بھی جائے گی. بڑے آدمی کے ہاں دعوت کھانے کا، اس کے ہاں اس کی دعوت میں شرکت کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، بہت بڑے شرف کی بات ہوتی ہے، فخر کی بات ہوتی ہے. جب تک خود زندہ ہیں سب سے کہتے رہیں گے ہم گورنر صاحب کی دعوت میں گئے، مرنے کے بعد اولاد فخر کرے گی، جی ہمارے دادا ابا وہ تھے جنہیں گورنر صاحب دعوت دیا کرتے تھے. اللہ نے دعوت دی ہے، اللہ سے بڑا کون ہے؟ اس سے بڑا کوئی نہیں. اس سب سے بڑے نے دعوت، کس کو دعوت دی ہے؟ مومنوں کو. ہر ایک کے لیے دعوت نہیں ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں. میزبان کون ہے؟ اللہ ہے. مہمانی اور میزبانی کا قانون تو آپ کو معلوم ہے کہ مہمان جب کسی کے ہاں ضیافت میں یا تو جائے گا نہیں، اور اگر جائے گا تو میزبان کی منشا کے مطابق جاتا ہے. جہاں بٹھال دیا میزبان نے وہاں بیٹھ گئے، جو کھلا دیا وہ کھا لیا، یہ ہوتا ہے نا. نہیں نہیں میں یہ نہیں کھاتا، ہٹاؤ دو کھانے کو، یہ نہیں وہ لے کر کے آؤ، اتنی نہ ہوتا. آداب مہمانی کیا ہے؟ جو کھلائے وہ کھا لے، جہاں بٹھال دے وہاں بیٹھ جائیں. میزبان کی منشا کے مطابق عمل کرتا ہے مہمان. ہم اگر مومن ہیں تو مہمان ہیں، نہیں ہے مومن تو کوئی بات نہیں، فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. ہم اگر مومن ہیں تو مہمان ہیں، میزبان اللہ ہے. قانون مہمان اور میزبان یہ ہے کہ جو جیسے میزبان چاہے ویسے زندگی بسر کرے. کم از کم ماہ رمضان میں تو ہمیں ویسے ہی زندگی بسر کرنا ہے جیسا میزبان چاہ رہا ہے. وہ کھائیں گے جس کی وہ اجازت دیتا ہے، وہ پیئیں گے جس کی وہ اجازت دیتا ہے، وہ دیکھیں گے جس کی وہ اجازت دیتا ہے، وہ سنیں گے جس کی وہ اجازت دیتا ہے، اسی طرح سے زندگی بسر کریں گے. ایک مہینہ عزیزو اگر ہم اس کی منشا کے مطابق زندگی بسر کر لیں تو یقیناً پھر آنے والے مہینوں میں، آنے والے دنوں میں اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا آسان. شروع میں تھوڑا مشکل تو ہوگا. مثال کے طور پر ہم کرسی پر بیٹھنے والے ہیں، میزبان نے بیٹھا دیا زمین پر ہمیں، تو تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے نا جن کو کرسی پر بیٹھنے کی عادت ہے. لیکن ایک مہینہ اگر کرسی چھوڑ کر کے زمین پر بیٹھنے لگے تو آہستہ آہستہ وہ مشکل آسان ہو جائے گی. ماہ رمضان میں ہم مہمان خدا ہیں. ماہ رمضان کی برکت سے مسلمانوں کو اپنی معنوی زندگی کو مستحکم بنانے اور مادی حیات کو نشاط اور تقویت بخشنے کا بہترین موقع ہاتھ آتا ہے. دونوں میدانوں میں ہمارے معنویات بھی سدھر سکتے ہیں ماہ رمضان سے، اور ہماری مادیات میں بھی سدھار آ سکتا ہے. دیکھیں ماہ رمضان میں عام طور سے تین چیزوں کا بہت چرچا ہے، ایک تو روزہ، دوسرے تلاوت قرآن. رمضان یہ جو ہے ربیع القرآن، حدیثوں میں ہے کہ ماہ رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے. ماہ رمضان میں ایک آیت اگر انسان پڑھتا ہے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. دوسرے دنوں میں اگر پورا قرآن ختم کریں جو اس کا ثواب ہے، ماہ رمضان میں ایک آیت. بعض لوگ بہت ہی قناعت پسند ہوتے ہیں، کہتے ہیں خوب ایک آیت پڑھ لیا قرآن کا ثواب تو مل گیا، اب اس کے آگے کیوں پڑھیں؟ آپ کو موقع ملا ہے، ہزاروں قرآن کا آپ ثواب لے سکتے ہیں ماہ رمضان میں، یہ موقع پھر تو نہیں ملنے والا ہے. اگر آپ کی کمپنی اعلان کر دے کہ کل جو لوگ کام کرنے آئیں گے ہم ان کو 10 سال کی تنخواہ دیں گے، یا اس مہینے میں ایک دن کام کرنے کے بدلے میں آپ کو ہم 10 سال کی تنخواہ دیں گے، تو چھٹی اس مہینے میں لیں گے؟ چھٹی لیں گے اس مہینے میں؟ ہرگز ہرگز. کتنی ہی ضرورت پڑ جائے بھائی، ایک دن کے بدلے میں 10 سال. پروردگار کہہ رہا ہے ایک آیت پڑھو گے 6,666 آیتوں کا ثواب دیں گے. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا انسان قرآن پڑھے گا. رمضان میں تین چیزیں، ایک جو ہے یہ جو ہے روزہ، دوسرے تلاوت قرآن، تیسرے دعا. یہ تینوں چیزیں جو پروردگار نے فراہم کی، ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی معنوی زندگی کو بھی سدھار سکتے ہیں اور مادی زندگی کو بھی. صرف بات میں آخرت کی نہیں کر رہا ہوں، صرف بات قیامت کی نہیں کر رہا ہوں، آج کی زندگی جو ہماری ہے وہ بھی سدھر سکتی ہے اسی ماہ رمضان کے ذریعے سے. ماہ رمضان میں روزہ ہے، ماہ رمضان میں تلاوت قرآن ہے، ماہ رمضان میں دعا ہے. ان تینوں چیزیں جو ہمیں سبق دیتی ہیں، روزہ، تلاوت قرآن اور دعا، ایک اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کا مزہ چکھ کر غربا اور محرومین کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں. صرف نہیں ہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہو گیا کام ہمارا، دعائیں پڑھ لیا کام ہو گیا، روزہ رکھ، یہ جو ہے قرآن کی طرف، تینوں چیزوں کو جو ہم دیکھیں گے، اب روزے کی حکمت کو دیکھیں گے، جب دعاؤں پر دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، دعائیں کیا ہیں، جب قرآن کی آیتوں پہ غور کریں گے تو پیغام یہ ملے گا کہ آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ سماج میں جو افراد غریب ہیں، ناتواں ہیں، جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، انہیں اپنی غربت سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دینا ہمارا شیوا نہیں ہے. جہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں، وہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی غربت کو دور کرنے میں ہم تعاون دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہشام، جو امام کے خاص شاگرد صحابی، ہشام سوال کرتے ہیں، مولا اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھوکے رہیں، اسٹاک میں کمی ہو گئی ہے. جیسے ہمارے ہاں یہ جو ہے بجلی کی کمی ہوتی ہے تو گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے کے لیے بجلی کاٹ دی جاتی تاکہ توازن برقرار رہ سکے. اللہ کے یہاں بھی اسٹاک میں کمی ہو گئی ہے، بھوکا رہ رہا ہے تاکہ توازن برقرار ہو سکے. امام فرماتے ہیں جواب میں، انما فرض اللہ الصیام، روزہ کیوں واجب کیا؟ بہت ساری مصلحتیں، ایک مصلحت کو امام یہاں بیان فرماتے ہیں، انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر. اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ روزے کے ذریعے سے بھوک کے احساس میں غریب اور امیر کو برابر کر دے. کس چیز نے برابر؟ بھوک کے احساس میں، نہیں کہ برابر کر دے ان کا بھی مال چھن جائے، یہ بھی ہو جائے فقیر ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے. بعض دفعہ برابری کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ نہ ان کے پاس پیسہ ہو نہ ان کے پاس پیسہ ہو، نہیں یہ مراد نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، مبارک ہو آپ کو، رہے پیسہ آپ کے پاس. وہ بیچارہ غریب ہے، بہرحال اپنی غربت کو جھیل رہا ہے، لیکن کم سے کم احساس، بھوک کے احساس میں پتا تو چل سکے کہ بھوک کیا چیز ہے، بھوک سے کیا تکلیف ہوتی ہے. چند گھنٹہ اگر کھانا نہ کھایا تو کیا گزر جاتی ہے، اور جس کے ہاں چند دنوں کا فاقہ ہو جائے اس پر کیا گزرے گی. اکثر ہوتا ہے کہ انسان دولت مند کے پاس غریب آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ سیٹھ صاحب دو دن سے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، رحم کیجیے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کھانا نہیں کھایا تو کیا ہو گیا ہے، دو دن سے بچے بھوکے ہیں، اسے بھوک کا احساس ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں بھوک کیا ہے. کیوں اس کو احساس نہیں ہے؟ لِأَنَّ الْغَنِيَ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ، اس نے کبھی بھوک کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، تو بھوکا ہونے سے پہلے کھا لیتا ہے. کھانے کے دسترخوان پر، ٹیبل پر جو بیٹھتے ہیں تو بھوک کی وجہ سے تھوڑی بیٹھتے ہیں، روٹین ہے، تنوع کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تنوع ہے جو انہیں وہاں تک لے کر کے آتا ہے، ورنہ واقعاً بھوک نہیں لگی ہے کہ بھوک کی بنا کے اوپر وہ کھانا کھانے آ رہے ہیں. ٹیبل پہ آئے، ادھر سے آئے، پستہ رکھا ہے کھا لیا، ادھر سے بادام کھا لیا، ادھر سے آئے انگور کھا لیا، ادھر سے آئے کیلا کھا لیا، ادھر سے آئے سیب کھا لیا، طرح طرح کی غذائیں سجی ہوئی ہیں ٹیبل، بھوک ہی کب لگتی ہے انہیں. چاکلیٹ رکھی ہوئی ہے، کھائے جا رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، چاکلیٹ بھی چل رہی ہے، انہیں بھوک کب لگتی ہے؟ انہیں بھوک کا مزہ معلوم ہی نہیں. اللہ نے روزے کو فرض کیا تاکہ یہ بھی بھوک کا مزہ چکھ لیں. فیرحم الفقیر، تاکہ جب غریب ان کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے میرے بچے دو دن سے بھوکے ہیں، تو انہیں اندازہ ہو سکے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے. ہم چند گھنٹوں بھوکے رہے تو ہمارا کیا عالم ہو گیا تھا، یہ بیچارے دو دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. كلما لان الغني كلما اراد شيئا قدر عليه فاراد الله تعالى ان يسوي بين خلقه، مالدار جب چاہتا تھا کھا لیتا تھا، اسے بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا. اللہ نے چاہا کہ اس کے غریب اور امیر دونوں مخلوق جو ہیں بھوک کے احساس میں جو ہے برابر ہو جائے، دونوں کو احساس ہو جائے. وان يذيق الغني مس الجوع، مالدار بھی بھوک کا مزہ چکھ لے. لے یرق علی الضعیف ویرحم الجائع، تاکہ بھوک کا جب احساس ہو جائے گا تو یہ بھوکوں پر رحم کر سکے گا. تو روزے کا ایک فلسفہ یہ ہو گیا نا، جو روزہ رکھا ہم نے تو روزہ رکھنے کے بعد جو سبق ہمیں ملا وہ کیا ملا؟ کہ جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، یہ جو ہے مستمند ہیں، جن کے ہاں دو وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں تو صرف آخرت سمری ہے، دنیا بھی سج رہی ہے. اگر صاحبان دولت و ثروت غربا کی مدد کے لیے اقدام کرتے رہیں، ان کی غربت کو دور کرنے کا انتظام کرتے رہیں، تو آیا دنیا میں کوئی غریب باقی بچے گا؟ غربا اسی لیے موجود ہیں کہ عمرا نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. انہیں اس بات جتنا کھانا ان کے ہاں اسراف کے طور پر پھینکا جاتا ہے، بچ جاتا ہے، انہی غذاؤں کو، تمام اخبارات آپ نے پڑھا ہے کہ ان غذاؤں کو اکٹھا اگر کر لیا جاتا، اے کاش یہ گاربیج میں پھینکے اگر نہ گئے ہوتے تو جانے کتنے لوگوں کا پیٹ بھر جاتا. میں اخبار میں پڑھ رہا تھا صرف مکے میں جو کھانا برباد ہوتا ہے، ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، ایک شہر میں جو کھانا برباد ہوتا ہے، یہ ایک شہر کے کھانے کو اگر اکٹھا کر لیا جاتا تو ہزارہ ہزار خاندانوں کا پیٹ بھر جاتا. یہ کیوں کھانا پھینکا جاتا ہے؟ یہ کیوں اسراف ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں احساس نہیں نہ ہے. حتیٰ وہ افراد یہ گناہ کر، گناہ ہے نا اسراف، تو کوئی یہ جو ہے تکلف کی بات تو نہیں میں چھپاؤں اسے، اسراف گناہ ہے. کانوں من اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی بند ہیں اسراف کرنے والے. کوئی چھوٹے چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں، گناہان کبیرہ میں ہے یہ اسراف. حتیٰ دین کے نام پر یہ اسراف کر دیا جاتا ہے. ماہ رمضان میں افطار آتا ہے، کتنا اسراف ہوتا ہے، اسراف ہو جاتا ہے. خوب ایک صاحب کھانا پکا کے لائے، کھانا یہ جو ہے بچ گیا، ہو جاتا ہے. ہمیں امید تھی کہ یہ جو ہے 200 لوگ آئیں گے، 150 لوگ آئے، تو 50 کا کھانا تو بچ ہی جائے گا. پتہ تو نہیں تھا کہ واقعاً کتنے لوگ آئیں گے. اب اگر 200 کو آنے کا ہوتا اور 150 کو لے کے ہم آتے تو اچھی بات نہیں نہ ہوتی، 50 لوگ بھوکے چلے جاتے. ہم نے 200 کا انتظام کیا، آئے 150 لوگ، 50 لوگ کھانا بچ گیا. بچ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، بچنے کے بعد کیا کیا ہم نے؟ چھوڑ کے چلے گئے بیت ولی اصل میں، بیت ولی اصل کا فریزر. اچھا دوسرے دن جو ہے وہ دوسرے صاحب کی دعوت ہے. اب اگر ان سے ریکویسٹ کیا جائے کہ یہ جو کھانا ہے آپ تھوڑا کھانا کم لائیے گی اس میں، نہیں، وہ ان کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے. دوسروں کا بچا ہوا کھانا ہم کھلائیں گے؟ دوسروں کا بچا ہوا کھانا، ہاں اگر کھانا فاسد ہو گیا ہے، سڑ گیا ہے، تو بات الگ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ فریزر اور فریج کی زندگی میں، دور میں، ایک دو دن میں تو کھانا خراب نہیں ہو جاتا. میں کافی عرصے سے یہاں آ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں نا، اور ہر سال اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اسراف نہ ہونے پائے. ہماری ذمہ داری سے ہمارا اپنا پیٹ بھرنا نہیں ہے. خوب یہ تو ہمیں سکھایا جو ہے، یہ جو ہے روزے میں کچھ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. ہر نماز میں وہ دعا الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، رسم ہے، رسم ہے دعا پڑھنے کی. میں رسم اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہر چیز رسم ہی ہے. اگر کسی دن اس دعا کو ہٹا کے کوئی اور دعا شروع کر دی جائے، جو کہ دعا بھی ائمہ طاہرین نے بتائی ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو ایک یہ کیا ہو گیا، وہ والی دعا تو ہوئی نہیں، یہ نئی دعا کہاں سے آ گئی؟ برحال رسم ہے، اچھی رسم ہے، رسم ہے ہمارے ہاں. ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان. خدایا ہر محتاج کو بے نیاز بنا دے، خدایا ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے، خدایا ہر وہ شخص جسے کپڑا میسر نہیں ہے اسے لباس سے آراستہ کر دے. پڑھتے ہیں دعا. خب دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے، مفہوم دعا کیا ہے؟ دعا جانشین عمل ہے. خدایا تو پہنا دے، جنت سے کپڑا اتار دے ان کے لیے، جنت سے کھانا ان کے لیے آ جائے، جنت سے دولت ان کے لیے آ جائے. دعا اسلام میں جانشین عمل نہیں ہے، ہمراہ عمل ہے، مکمل عمل ہے. ہم جب پروردگار سے دعا کرتے خدایا تو ایسا کر دے، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسا ہونے کے لیے ہم کوشش کریں. ہم جب بیمار ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں خدایا شفا دے دے، کیا مطلب؟ یہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اسپتال نہیں جاتے، دوا استعمال نہیں کرتے. ڈاکٹر، دوا، اسپتال کے ساتھ ساتھ دعا کرتے، پالنے والے کوشش ہم نے کر لی شفا دینا تیرا کام ہے. جب پروردگار سے دعا کرتے کہ خدایا ہمیں روزی دے دے, کیا مطلب ہے؟ دکان پہ نہیں جاتے, آفس نہیں جاتے, بزنس پہ, یا یوں ہی فقط گھر بیٹھے اللہ سے فقط دعا کرتے رہے؟ نہیں, کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں. جس بچے کو امتحان میں پاس ہونا ہے, پاس ہونے کی دعا کرتا ہے, پڑھتا نہیں ہے کیا؟ پاس ہونے کے لیے پڑھتا ہے, روزی حاصل کرنے کے لیے جاب کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, شفا پانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اور ساتھ میں دعا کرتا ہے, خدایا یہ سب کچھ کر تو ہم نے دیا, اثر پیدا کرنا تیرا. جب کہتے اللہم اغنِ کل فقیر, خدایا ہر غریب کو مالدار بنا دے, اس کے مالدار بنانے کے لیے قدم ہمیں اٹھانا ہے, دعا اللہ سے کرنا ہے. خدایا اللہم اشبع کل جائع, ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے, اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اقدام ہمیں کرنا ہے, دعا اللہ سے کرنا ہے. اللہم اکس کل عریان, ہر بے لباس کو لباس عطا کر دے, لباس عطا کرنے کے لیے کوشش ہمیں کرنا. اس کے بعد تیسری چیز ہے تلاوت قرآن. روزہ, دعا, تلاوت قرآن. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آیت آتی ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے منکر دین کو دیکھا ہے؟ منکر دین دو طرح کے ہیں, کچھ زبان سے انکار کرتے, نہیں مانتے اللہ, نہیں مانتے قیامت کو, کچھ وہ ہوتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں, عمل ان کا انکار کرتے ہیں. یہاں وہ زبان سے انکار کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کا انکار کرتا ہے؟ یہ انکار فقط زبان کا نہیں, کون ہے خدایا؟ وہ ہندو, کمیونسٹ, دہریے؟ نہیں نہیں, فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ دین کا انکار کرنے والا وہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فاصل پورا کلمہ پڑھتا ہے, لیکن اس کے نگاہوں کے سامنے یتیم, یتیمی کی زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں, ان کی مدد کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا, جھڑک دیتا ہے یتیموں کو. ولا یحض علی طعام المسکین, چاروں طرف بھوکے موجود ہیں, اسے بھوکوں کا پیٹ بھرنے کا خیال نہیں آتا, کوشش نہیں کرتا ہے کہ جو افراد بھوکے ہیں, خود کھانا کھا کے سو رہتا ہے, اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے سماج میں جو بھوکے ہیں انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. ایک دفعہ ہم کوشش کرتے جتنی ہمارے بس میں ہے, سب کو تو کھلا نہیں سکتے ہیں نا, پھر بھی بھوکے رہ گئے, وہ بحث نہیں ہے, ہم نے جتنا امکان ہمارے پاس ہے ہم نے اس کی کوشش نہیں کی. قرآن کی نگاہ میں یہ شخص منکر دین ہے. یہ کلمہ پڑھنے والا کافر ہے, کلمہ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے مگر کافر ہے, روزہ رکھتا ہے مگر, قرآن کی آیت ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین, کون ہے خدایا جو دین کی تکذیب کرتا ہے, جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, اور بھی بہت ساری آیتیں. تو ماہ رمضان, اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا جس میں ہم اپنی روحانیت اور معنویت کو بھی ترقی دے سکتے ہیں, آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور دنیا بھی سنوار سکتے ہیں. یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو کم از کم ہمارے شیعہ قوم میں کوئی غریب باقی بچے گا؟ کوئی یتیم درد یتیمی جھیلنے پر مجبور ہوگا؟ روزہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے, دعائیں بھی ہمیں یہی سکھاتی ہیں, اور تلاوت قرآن سے بھی ہمیں اسی چیز کا سبق ملتا ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت کرے. جو دسترخوان اللہ نے سجایا ہے ہمارے لیے, ہمیں مہمان بننے کا شرف اللہ نے عطا کیا ہے, ہم مہمانی کے جو فائدے ہیں ان فائدوں سے پوری طرح سے جو ہے بہرہ مند ہو سکے. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان, واجعلنا من عوانه وانصاره.